بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. ہفتے وار کے معمول کے مطابق اس ہفتے بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے اہم ترین واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
ایرانی سائنسدانوں پر صہیونیوں کے حملے، لندن میں طلبہ کا احتجاج، پاکستان میں طالبان کے خلاف مظاہرے. روس کا امریکہ کو انتباہ. لبنانی وزیراعظم کا دورہ تہران.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahar.tv.ir.
جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں تہران میں صہیونی حکومت سے وابستہ دہشت گردوں نے دو ایرانی سائنسدانوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا، جس میں ایک سائنسداں پروفیسر مجید شہریاری شہید ہو گئے اور دوسرے ڈاکٹر فرید العباسی زخمی ہوئے. صدر مملکہ ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے اپنے پہلے رد عمل میں یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کے نامور سائنسدانوں پر ہونے والے قاتلانہ حملوں میں ملت ایران کے خلاف سازشیں کرنے والے مغربی اور صہیونی حکومت کا ہاتھ ہے. اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا ہے کہ ایرانی سائنسدانوں پر ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں بعض مغربی ملکوں اور صہیونی حکومت کا ہاتھ ہے. پیر کی صبح تہران کی شہید بہشتی یونیورسٹی کے دو نامور پروفیسروں پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی خبریں دنیا کے مختلف ملکوں کے ذرائع ابلاغ میں سر فہرست رہیں. علیحدہ علیحدہ ہونے والے ان دہشت گردانہ حملوں میں ڈاکٹر مجید شہریاری شہید ہو گئے، جبکہ ایک اور سائنسدان ڈاکٹر فریدون عباسی اور ان کی اہلیہ زخمی ہو گئیں. ان دونوں واقعات کو پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ نے فوری طور پر نشر کیا اور بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ایران میں ہونے والے بم دھماکوں میں ایک ایرانی سائنسدان ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا ہے. نیوز ایجنسی رائٹرز اور فرانس پریس کے علاوہ الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل اور روزنامہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس خبر کو نمایاں کوریج دی. مذکورہ ذرائع ابلاغ نے گزشتہ جنوری کے مہینے میں ہونے والے دہشت گردانہ اقدامات میں تہران یونیورسٹی کے شعبہ جوہری ٹیکنالوجی کے پروفیسر مسعود علی محمدی کی شہادت کا حوالہ دیتے ہوئے حالیہ واقعات کو بھی اسی سلسلے کی کڑی قرار دیا. اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر احمدی نژاد نے بعض مغربی ملکوں اور صہیونی حکومت کو اس جرم کا ذمہ دار قرار دیا ہے. پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے اس اقدام کو اسلامی حکومت کے دشمنوں کی سازش کا حصہ قرار دیا، جس کا مقصد حکومت اور ملت ایران کو نقصان پہنچانا ہے. قرائن و شواہد سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں بعض مغربی ملکوں اور صہیونی حکومت کے جاسوسی ادارے ملوث ہیں، اور صدر ڈاکٹر احمدی نژاد کے موقف کی بھی تصدیق ہوتی ہے. گزشتہ ہفتے برطانوی خفیہ ادارے MI6 کے سربراہ جان ساورز نے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں مغربی ملکوں کے خفیہ منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو جوہری سرگرمیوں سے روکنے کے لیے صرف صفاتی اقدامات کافی نہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری ترقی سے روکنے کے لیے خفیہ کاروائیاں کلیدی اہمیت کی حامل ہیں. سیاسی طرز نگاروں نے 5+1 گروپ اور ایران کے درمیان عنقریب ہونے والے مذاکرات کے آغاز سے قبل برطانوی خفیہ ادارے کے سربراہ کے اس بیان کو ایران میں بدامنی پھیلانے اور اس کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی دھمکی قرار دیا تھا. ماضی میں ہونے والے ایران یورپ مذاکرات کے دوران بھی مغربی ملکوں نے ایران کے خلاف قرارداد جاری کی تھی اور پابندیاں لگا کر اسے مذاکرات کے دوران دباؤ کے ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اپنے مسلمہ اور برحق اور اصولی موقع پر پوری طرح ڈٹی رہی اور ملت ایران کے مسلمہ حقوق کی سربلندی پر زور دیتی رہی، اور اس وجہ سے بہت سے مغربی حکمرانوں نے متعدد بار اس بات کا اعتراف کیا کہ ایران کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیاں اور ڈالے جانے والے اقتصادی دباؤ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. یہ وجہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے دشمنوں نے ملت ایران کو ڈرانے دھمکانے اور ان کے درمیان خوف و ہراس پیدا کرنے کی غرض سے اب ایران کی سلامتی کو نشانہ بنانے کی ناکام کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے دشمنوں نے اب اپنے گھناونے منصوبوں کے تحت اسلامی انقلاب کے حامی سائنسدانوں اور دیگر علمی شخصیات کو راستے سے ہٹا کر بزم خیش ملک و ملت کی ترقی و پیش رفت کے لیے کام کرنے والے سائنسدانوں اور دیگر علمی شخصیات کے عزم راسخ میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اسی گھناونے منصوبے کے پہلے مرحلے میں جوہری شعبے میں کام کرنے والے اساتذہ اور پروفیسروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اس میدان میں اسلامی جمہوری ایران نے اپنے بھروسے پر کام کرتے ہوئے تسلط پسند طاقتوں کی اجارہ داری کا خاتمہ کر دیا ہے اور دنیا کے دیگر ملکوں، خاص طور پر اسلامی ملکوں کے درمیان سائنسی ترقی اور عملی استقامت کا واضح نمونہ پیش کیا ہے۔ ملت ایران نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں میں دشمنوں کی تمام تر سازشوں کو یکے بعد دیگرے ناکام بنایا ہے اور بامی اتحاد و یکجہتی اور مضبوط عزم و ارادے کے ساتھ توحید کے راستے پر چلتی چلی جا رہی ہے اور سامراج مخالف جدوجہد سے دستبردار ہونے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہے۔
ناظرین، گزشتہ ہفتے بھی لندن میں وزیراعظم گورڈن براؤن کی مخلوط حکومت کی تعلیمی پالیسیوں کے خلاف طلبہ کے احتجاجی مظاہرے جاری رہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ تعلیمی فیسوں میں اضافہ اور یونیورسٹیوں کے بجٹ میں کمی سے کم آمدنی والے طبقے کے طلبہ تعلیم کے حصول سے محروم ہو جائیں گے۔ مشتعل طلبہ نے کنزرویٹو پارٹی کے دفتر پر بھی حملہ کیا اور اسے نقصان پہنچایا۔ ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
ہزاروں برطانوی طلبہ و طالبات نے ملک میں تعلیمی فیسوں میں اضافے اور یونیورسٹیوں کے بجٹ میں کمی کے خلاف لندن کی سڑکوں پر مظاہرے کیے۔ برطانوی طلبہ و طالبات اور اساتذہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کئی بار ملک کی مخلوط حکومت کی نئی تعلیمی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کر چکے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو ہونے والے مظاہروں میں پولیس اور احتجاجی طلبہ کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں اور مشتعل طلبہ کے گروپ نے کنزرویٹو پارٹی کے مرکزی دفتر پر حلہ بول دیا تھا۔ لندن پولیس نے جمعے کے پرتشدد واقعات کے اعادے کو روکنے کی غرض سے شہر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کی حکومت نے ملکی بجٹ خسارے میں کمی کرنے اور عمومی قرضوں پر قابو پانے کی غرض سے شروع کی گئی اقتصادی اصلاحات کے تحت یونیورسٹیوں کی فیسوں میں اضافے اور ان کے بجٹ میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت برطانیہ کو دوسری عالمی جنگ کے بعد تاریخ کے سب سے بڑے بجٹ خسارے کا سامنا ہے۔ برطانیہ کی کنزرویٹو اور لیب ڈیم پارٹی بجٹ خسارے میں کمی کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے اور اس نے معاشی کفایت شاری کا ایسا منصوبہ شروع کیا ہے جس کی گزشتہ 6 دہائیوں میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حکومت برطانیہ کی کوشش ہے کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کر کے آئندہ 5 برسوں کے دوران سرکاری اخراجات میں 85 ارب پاؤنڈ کی کمی کی جائے۔ تعلیم کے شعبے میں سرکاری اخراجات میں کمی کی پالیسی کے تحت ڈیوڈ کیمرون کی حکومت سن 2012 سے یونیورسٹیوں کی فیسوں کو 3,300 پاؤنڈ سے بڑھا کر تقریباً 9,000 پاؤنڈ تک لے جانا چاہتی ہے۔ برطانوی دارالعوام سے اس بل کی حتمی منظوری کی صورت میں یونیورسٹیوں کو سالانہ 9,000 پاؤنڈ کی رقم خود طالب علموں سے وصول کرنے کا اختیار مل جائے گا۔ برطانیہ کی طلبہ یونینوں کی فیڈریشن نے حکومت کے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک کے کم آمدنی والے طبقے سے تعلق رکھنے والے طالب علم اعلیٰ تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش اقتصادی مشکلات کی وجہ سے حکومت پہلے کی طرح یونیورسٹیوں کی مالی معاملت نہیں کر سکتی اور اگر فیسوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو پھر ملکی یونیورسٹیوں کا تعلیمی اور تحقیقی معیار گرتا چلا جائے گا، لیکن فیسوں میں اضافے کے مخالفین کو حکومت برطانیہ کی یہ دلیل قانع نہیں کر سکی۔ طلبہ فیڈریشن کے صدر ایرن پورٹر نے حکومت کے فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے تعلیمی نظام کی نجکاری کی غرض سے کیے جانے والے ہر اقدام کی مخالفت کی جائے گی۔ مخلوط حکومت میں شامل لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کو یونیورسٹیوں کی فیسوں میں اضافے کی بل کی مخالفت کے لیے اپنے کارکنوں کے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ اس پارٹی کے کارکنوں نے اپنے رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ یونیورسٹیوں کی فیسوں میں اضافے کے انتخابی نعرے کی پاسداری کریں۔ اس وقت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کو اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے دشوار صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ مذکورہ بل کی حمایت کرنے کی بنا پر عوام میں اس کی ساکھ بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔
ناظرین، لندن میں وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کی مخلوط حکومت کے خلاف طلبہ کے مظاہروں کے حوالے سے رپورٹ آپ نے دیکھی. میں نے اعلان میں وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کے بجائے گورڈن براؤن کا نام لیا تھا، اس غلطی پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ناظرین، پاکستان کی اہل سنت برادری نے گزشتہ دنوں انتہا پسندی اور اولیاء کرام کے مزاروں پر کیے جانے والے دہشت گردانہ حملوں کے خلاف لانگ مارچ کیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے ممتاز عالم دین مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریلی سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے نکلی تھی، جس کی سنی تحریک جو ہے ایک رکن اور ممبر تنظیم ہے، اور جہاں بھی جمہوری ملک ہوتے ہیں، جمہوری روایات و اقدار ہوتی ہیں، تو وہاں لوگوں کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے اور حکمرانوں کو متوجہ کرنے کے لیے یا دباؤ ڈالنے کے لیے ان کا آئینی جمہوری حق ہوتا ہے کہ وہ اجتماعات منعقد کریں، جلوس نکالیں، ریلی نکالیں، تو اس حق کو انہوں نے استعمال کیا. تو ہم نے اس اصولی بنیاد پر ان کا تعاون کیا کہ یہ جائز حق ہے اپنے مطالبات کو منوانے کا، جس میں کوئی قانون شکنی نہ ہو، بدامنی نہ ہو، فساد نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں نہ نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، نہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اور حکومت نے جب رکاوٹ کھڑی کی تو اس میں بھی صبر سے انتظار کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا پرامن مظاہرہ تھا، اور سب کو اس طرح کے رویوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. لیکن اگر اہل اقتدار ان پرامن رویوں کو پذیرائی نہ دیں، مطالبات کو نہ سنیں، مسائل کو حل نہ کریں، تو پھر شدت پسندی اور انتہا پسندی جنم لیتی ہے، اور ہم پہلے ہی اس آگ میں چل رہے ہیں. یہ مظاہرے حکومت کو احساس دلا رہے ہیں کہ اس کا کام ہے اپنے عوام کو، قوم کو، ملک کو جان مال آبرو کا تحفظ دینا، مساجد مزارات اور مذہبی شخصیات کو تحفظ دینا. تو یہ اصل بنیادی مقصد اہل اقتدار کو متوجہ کرنا اور ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ کامیاب رہے ہیں.
ناظرین، گزشتہ دنوں روس کے وزیر اعظم ولادیمیر پوتین نے نیٹو پر کشیدگی پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکی کانگریس نے تخفیف اسلحہ کے نئے معاہدے اسٹار ٹو کو منظوری نہ دی تو اس سے عالمی سطح پر اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے. امریکہ کو روسی وزیر اعظم کے اس انتباہ کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
روس کے وزیر اعظم ولادیمیر پوتین نے اسلحے کی نئی دوڑ کی بابت امریکہ کو خبردار کیا ہے. روسی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم ولادیمیر پوتین نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسٹار ٹو کے نام سے موسوم تخفیف اسلحہ کے ماسکو واشنگٹن معاہدے کی منظوری نہ دی گئی تو دنیا میں اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے. روسی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس صورت میں ماسکو اپنی جوہری صلاحیتوں کو بڑھانے پر مجبور ہو جائے گا. ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ ہم اپنی جوہری صلاحیتوں کو بڑھانا نہیں چاہتے، بلکہ ہمیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا تو ہم ضرور کریں گے. روسی وزیر اعظم نے امریکی سینٹ کی جانب سے اسٹار ٹو معاہدے کی بڑے پیمانے پر مخالفت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کی مخالفت ایک احمقانہ قدم ہے، اور دراصل امریکہ کے قومی مفادات کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے. ولادیمیر پوتین نے مزید کہا کہ اگر امریکہ نے اس معاہدے کے حوالے سے ماسکو واشنگٹن کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے سے ہٹ کر کوئی قدم اٹھایا تو روس جوابی اقدام کرنے کے طور پر اپنے میزائل اور جوہری ہتھیاروں کی تنصیب کرنے پر مجبور ہو جائے گا. واضح ہے کہ ولادیمیر پوتین نے سن 2007 میں بھی جب وہ روس کے صدر تھے امریکہ پر امپریلزم کے قیام اور اسلحے کی دوڑ شروع کرنے کا الزام عائد کیا تھا. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ روس نئے میزائلی تجربات کر کے یورپ میں امریکہ کے میزائلی ڈیفنس سسٹم کی تنصیب کا براہ راست جواب دے گا. روسی وزیر اعظم کے بقول ان کا ملک اسلحے کی نئی دوڑ شروع کرنے کے حق میں نہیں بلکہ ہمارے اقدامات کا مقصد عالمی سطح پر طاقت کا توازن برقرار رکھنا ہے. یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ روسی صدر دیمیتری میدویف ملکی پارلیمان میں سالانہ تقریر کے دوران نیٹو کو خبردار کر چکے تھے کہ یورپ میں میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب مستقبل میں روس اور نیٹو کے درمیان اسلحے کی دوڑ شروع کرنے کا باعث بن سکتی ہے. میدویف کا کہنا تھا کہ روس اور نیٹو کے درمیان میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا تو آئندہ عرصے کے دوران یورپ کو اسلحے کی نئی دوڑ کا سامنا کرنا پڑے گا. تاہم روسی صدر نے اپنی مغرب نواز پالیسیوں اور رجحان کو جاری رکھتے ہوئے یہ بات بھی زور دے کر کہی تھی کہ ماسکو کو امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بنانا ہوں گے. روس امریکہ کے درمیان طے پانے والے نئے اسٹارٹ ٹو معاہدے کی منظوری کے لیے امریکی سینٹ کے 100 میں سے 67 ارکان کے ووٹوں کی ضرورت ہے, لیکن امریکی سینٹ میں حکمران ڈیموکریٹک پارٹی کے صرف 69 ارکان موجود ہیں. حکمران جماعت کے ارکان کی کمی اور ریپبلکنز کی جانب سے مخالفت کی وجہ سے اسٹارٹ ٹو معاہدے کو امریکی سینٹ کی منظوری حاصل نہیں ہو سکی. تخفیف اسلحہ کے نئے اسٹارٹ ٹو معاہدے پر روس اور امریکہ کے سربراہوں نے گزشتہ سال اپریل میں پراگ میں دستخط کیے تھے. اسٹارٹ ون کے متبادل معاہدے کے طور پر سامنے آنے والے اسٹارٹ ٹو معاہدے کی روس سے امریکہ اور روس نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد گھٹا کر 1500 تک لے آئیں گے, جبکہ ریڈی ٹو یوز پوزیشن میں موجود جوہری ہتھیاروں کی تعداد محض 700 وار ہرٹز تک محدود کر دی جائے گی.
ناظرین, گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات میں لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری کا دورہ تہران انتہائی اہم ہے. ان کے دورہ تہران کو عالمی ذرائع ابلاغ نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کوریج دی اور اپنے اپنے انداز سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. ان کے دورہ تہران اور ان کے دورے سے تہران اور بیروت کے درمیان تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار گلشن نقوی صاحب. گلشن نقوی صاحب, میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں.
جی, میں آپ کا شکریہ ادا
کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم ہے اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے ایران کا دورہ کیا اور یہاں پر مختلف شخصیات سے, اعلی حکام سے ملاقات کی, مذاکرات کیے, جس میں جو صدر مملکت سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور رہبر معظم انقلاب اسلامی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو اس دورے کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے مشرق وسطی کے حالات کے تناظر میں؟
جی, اس دورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دورہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب ڈاکٹر محمود احمدی نژاد کے دورہ لبنان کے بعد انجام پایا ہے, اور وہاں بھی جب صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے اکتوبر میں لبنان کا دورہ کیا تھا تو وہاں پر ان کا ایک بے مثال اور تاریخی استقبال کیا گیا تھا. تو اسی وقت سے ایران اور لبنان کے تعلقات جو ہیں وہ ایک نئے موڑ میں داخل ہو چکے تھے. اب اس تاریخی استقبال کے بعد اور وہاں پر جو ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے تاریخی تقریریں بھی کیں اور لبنانی عوام اور حکام کے درمیان اتحاد اور پھر غاصب صہیونی حکومت کے خلاف استقامت کی جو تعریف کی اور لبنان کی استقامت کو جس انداز میں سراہا اور جس انداز میں لبنانی عوام نے صدر مملکت کا استقبال کیا کہ خود یورپی ذرائع ابلاغ نے اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے اس کو کوریج دی اور اس کو ایک بے مثال اور تاریخی دورہ قرار دیا, تاریخی استقبال قرار دیا, تو اسی سے ایران اور لبنان کے تعلقات جو پہلے سے ہی تھے کہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں خود لبنان کے حکام کہہ رہے ہیں کہ خود سعد حریری جو یہاں پر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے تاریخی تعلقات قرار دیا تھا, لیکن اس دورے کے بعد یہ ایک نئے اور اہم موڑ میں داخل ہو چکے ہیں ایران اور لبنان کے تعلقات. اب اس دورے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب صدر محمد رضا رحیمی نے سعد حریری کو, جو کہ لبنان کے وزیر اعظم ہیں, دورہ تہران کی دعوت دی, تو ان کی دعوت پا رہی ہے, دورہ انجام پایا سرکاری طور پر, اور پھر اس کی خاص اہمیت اس زاویہ نگاہ سے بھی ہے کہ ان کے ساتھ سعد حریری کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی یہاں پر آیا اور انہوں نے ایران کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی جن میں وزیر خارجہ منوچہر متقی بھی شامل ہیں, نائب صدر کے جن کی دعوت پر وہ آئے تھے محمد رضا رحیمی وہ بھی شامل ہیں, اور خود صدر مملکت بھی شامل ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رہبر انقلاب اسلامی کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی. اور ان کے علاوہ جو ایک خاص بات رہی ہے ان کے دورے میں وہ یہ کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر اپنا اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع کے ساتھ احمد وحیدی کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی اور بڑی کامیاب ملاقات تھی. تو ملاقاتیں تو ان کی اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام حکام کے ساتھ بڑی کامیاب, بڑی مفید اور بڑی مثبت ملاقاتیں رہی ہیں, بڑے مثبت مذاکرات رہے ہیں. تو ایک اہمیت, ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ زاویہ نگاہ جو ہے, ایک نقطہ اور جو ہے جو اس دورے کی اہمیت کو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سعد حریری کے بارے میں اب تک یہ خیال کیا جاتا رہا تھا کہ یہ امریکی نواز ہیں, یہ ان کا رجحان جو ہے وہ یورپ کی طرف ہے, اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ لبنان ایک انتہائی حساس صورتحال سے گزر رہا ہے, ایک انتہائی حساس مرحلے سے گزر رہا ہے, چونکہ لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اسی دسمبر کے مہینے میں بین الاقوامی عدالت جو قائم کی گئی ہے امریکہ کی زیر قیادت میں, تو اس کا ابتدائی فیصلہ سامنے آنے والا ہے, اور اس میں بھی جیسا کہ پہلے سے ہی معلوم ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے اس میں حزب اللہ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے لبنان کی جو اس میں جو وحدت پائی جاتی ہے, لبنان کے اندر جو اتحاد پایا جاتا ہے, اس کو چاہتے ہیں امریکہ اور صہیونی حکومت اس کو خراب کریں, وہاں پر اختلافات پیدا کریں, تفرقہ پیدا کریں, اور وہ اتحاد جو موجود ہے جس کی تعریف خود صدر مملکت نے بھی اپنے دورہ لبنان کے موقع پر کی تھی, اور یہاں پر بھی سعد حریری جب یہاں تشریف لائے تو اس موقع پر بھی انہوں نے اسی بات پر زور دیا, اور تمام ایرانی حکام نے خاص طور پر ایران میں اپنا لبنان میں اتحاد کی ضرورت پر بہت زیادہ زور دیا. تو امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سازشیں رچائیں لبنان میں کہ وہاں جو اتحاد پایا جاتا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. تو ایسے موقع پر سعد حریری کا دورہ لبنان جو دورہ ایران جو ہے دورہ تہران جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ صہیونی حکومت اور امریکہ کی ان تمام سازشوں کو ناکام کر دے گا, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سعد حریری کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ امریکہ اور یورپ کی طرف ہیں, تو ان کے دورے سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آئی ہے کہ وہ اپنے فرض کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, وہ صورتحال کا ادراک رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ملت لبنان کے دشمن کون ہیں اور ان کے دوست کون ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس دورے میں جو ہے وہ ایک بتا دیا ہے دنیا بھر کو کہ ملت لبنان کا دوست جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے, اور یہ خود جو ہے اس دورے کی اہمیت کا غماز ہے.
بہت بہت شکریہ گلشن نقوی صاحب. آپ نے لبنان کی صورتحال کا ذکر کیا, اندرونی صورتحال کا, میں اسی طرف جانا چاہوں گا کہ لبنان ایک جو ہے کثیر قومیتی اور کثیر المذاہب معاشرہ ہے, یعنی وہاں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں, مختلف نسلیں وہاں پر آباد ہیں, اور آپ نے بھی اشارہ کیا کہ وہاں جو ہے وہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, خاص طور پر سابق وزیراعظم رفیق حریری قتل کیس کو بہانہ بنا کر جو ہے وہ لبنان کے اتحاد اور ملی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کے بارے میں خود حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ بار بار انتباہ دے چکے ہیں اور متنبہ کرتے رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں سعد حریری نے ایران کا دورہ کیا, تو ایران کا کردار جو ہے وہ لبنان کی اتحاد و یکجہتی کے حوالے سے ایران وہاں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟
ایران نے جب سے یہاں پر انقلاب آیا ہے اسی وقت سے لبنان کے اندر اتحاد پیدا کرنے اور اس کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ صرف کر دی ہیں, اور خود سعد حریری کا دورہ جو ہے اس کے بارے میں یورپی ذرائع ابلاغ نے خود اعتراف کیا ہے جن چیزوں کا, ان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ ایک طرح سے اسلامی جمہوریہ ایران نے جو وہاں پر اتحاد کے لیے جو کردار ادا کیا ہے اس کا ایک طرح سے عملی اور سرکاری شکریہ ہے وہ جو یہاں پر لائے, اور اس کے بارے میں بھی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد جب لبنان کے دورے پر گئے تو اس کے بارے میں بھی अल जजीरा टीवी चैनल जो है उसकी वेबसाइट ने एक सर्वे करवाया था, तो उसमें भी अवाम ने, जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उस सर्वे में, तो उन्होंने भी ये कहा था कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर महमूद अहमदी निशाद का जो दौरा लुबनान है उसका जो बेमिसाल और तारीखी जो इस्तकबाल किया गया है, ये लुबनानी अवाम की तरफ से एक तरह से इस्लामी जमहूरिया ईरान का तशक्कुर और शुक्रिया है और उनकी कदरदानी है जो उन्होंने लुबनान में इत्तेहाद और अमन की बरकरारी में जो किरदार अदा किया है। आप देखें कि 1975 से लुबनान के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई थी। अब उसकी जो तारीख है वो बहरहाल एक अलग, उसका एक पस मंजर है और वक्त हुआ तो मैं उसकी तरफ भी इशारा करूंगा। तो 1975 से जो लुबनान के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई और तकरीबन 15 बरस तक ये खाना जंगी जो है वो जारी रही। तो उसके बाद 1982 में आप देखें कि वहाँ पर हिजबुल्ला है लुबनान जो है उसकी तश्कील हुई लुबनान के अंदर, और लुबनान के अंदर जो इत्तेहाद पाया जाता है, जो वाहदत पाई जाती है मुख्तलिफ मजाहिब के दरमियान, मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान, उनमें हिजबुल्ला लुबनान का बहुत ज्यादा हाथ है। सबसे ज्यादा हाथ जो है हम समझते हैं कि लुबनान के अंदर जो इत्तेहाद है उसमें सबसे ज्यादा किरदार हिजबुल्ला लुबनान ने अदा किया है, और अब तक यानी जब से उसकी तश्कील हुई है और तब से लेकर अब तक जो है हिजबुल्ला लुबनान लुबनान के अंदर इत्तेहाद की बरकरारी के लिए कोशिश रही है, और उसका जो मुकाबला रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सहयोगी हुकूमत के खिलाफ रहा है। और यही दो चीजें हम देखते हैं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान का मौकफ भी यही है, और इसीलिए चूंकि सहूनी हुकूमत जो है वो आलम इस्लाम की दुश्मन है, मिल्लत लुबनान की दुश्मन है, और इस्लामी जमहूरिया ईरान भी हमेशा सहूनी हुकूमत की मुखालफत करता रहा है चूंकि वो इस्लाम और आलम इस्लाम के दुश्मन है, और उसके मुकाबले में हमेशा मिल्लत लुबनान की, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो किसी भी फिरके से हो, किसी भी मजहब से हो, तो इस्लामी जमहूरिया ईरान ने लुबनान के अंदर हमेशा जो है वो
इत्तेहाद और यकजहती
की
हिमायत की
किरदार अदा किया
जी। गुलशन नकवी साहब, हमारा राबता इस वक्त हुआ है मुमताज सज्जनगार साकिब नकवी साहब से, आप स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं चलता हूँ साकिब नकवी साहब की तरफ। साकिब नकवी साहब सलाम अलैकुम। साकिब साहब, बात हो रही है वजीर आजम लुबनान साद हरीरी के दौरे ईरान की, मौजूदा हालात जो हैं मशरक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए, खासतौर पर जो इसराइल की जो सेटलमेंट सामने आ रही हैं, और साथ साथ इसराइल जो है वो एक इत्तलात ये भी है कि लुबनान पर हमले की तैयारी भी कर रहा है, इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए साद हरीरी के दौरे ईरान की कितनी अहमियत है आपके ख्याल में?
मैं समझता हूँ जी कि साद हरीरी साहब का जो दौरा ईरान है वो बहुत ही अहम है, और वो जो दौरा है वो इस खित्ते की जियो पोलिटिकल सूरत हाल की तब्दीली का अक्काश है। उन्होंने कहा है मसलन अपने दौरे में कि जनाब मैं कोई एक पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ यहाँ, बल्कि मैं लुबनान के तमाम ग्रोहों और सारे आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और आप देखें कि उसमें 9 वजीर उनके डेलीगेशन में मौजूद थे, और ईरान के अंदर भी उनका जितना इस्तकबाल हुआ, मसलन रहबर ने मुलाकात की, सदर ने मुलाकात की, नायब सदर अफजल ने मुलाकात की, वजीर दिफा, वजीर खारजा, पार्लियामान के स्पीकर, सबके साथ उनके बहुत अच्छे यानी उनके मुरासम जो है वो सामने आए। और फिर ये कि जो अपना ईरानी सदर का वहां पे दौरा था उस दौरान वो वहां पे जो उन्होंने जितनी मुफाहमत की करारदादों पे और याददाश्तों पे दस्तखत किए उन सारे को अमली शक्ल दी गई और वो माहिदों की सूरत में सामने आए, और ये माहिदे सरफ से जो है वो पॉलिटिकल या इक्तसादी शोबों में नजर नहीं आते, बल्कि हम देख रहे हैं कि वो दिफाई शोबों और बाकी भी तफसीली बहुत सारे शोबों पर जो है वो मुहित है। इसका मतलब ये हुआ कि लुबनान और ईरान के माबैन जो है बड़ी आला दर्जे की जो है वो हम मांगी यहाँ पे सामने आती है, और खासतौर पर जब साद हरीरी जनाब ये कहते हैं कि हम ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हसूद की कोशिशें हैं हम उनकी हमायत करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जितनी बैन अल-अक़वामी साजिशें ईरान के खिलाफ हो रही हैं हम उसमें किसी का पार्ट जो है वो नहीं बनेंगे और किसी का साथ नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी तब्दीली اس خطے میں آ گئی ہے. وہ جو پہلے والے صاحب حریری تھے جنہوں نے وہاں پہ اپنے والد صاحب کی جو ہے وہ اپنا المناک قتل جو ہے اس کے بعد انہوں نے خود الزام جب دوسرے لوگوں نے لگایا باہر شام کے اوپر الزام تو وہ بھی شریک تھے. اب یہ کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ ایران آتے ستمبر میں جب وہ سعودی عرب گئے اس وقت بھی پھر شام جب وہ گئے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ شام کے اوپر جو تھا وہ الزام لگانا ہماری غلطی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الزام غلط تھا. پھر شام کے ساتھ بھی ان کے بڑھتے ہوئے روابط تھے وہ بھی سارے سامنے آئے. یعنی ساری غلط فہمیاں اس حوالے سے جو پیدا کی گئی تھی وہ ختم ہو گئی. اور خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ حزب اللہ بھی ان کی گورنمنٹ کا حصہ ہے, باقی سارے گروہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے. اور اب جو عالمی سازشیں تیار ہو رہی تھی تانے بانے بنے جا رہے ہیں کہ جناب اس کو کسی طریقے سے حزب اللہ کو جو ہے اب اس مسئلے میں انوالو کیا جائے, تو گویا انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم اس سازش کا بھی حصہ نہیں بنیں گے اور حزب اللہ جو ہے وہ ان کا گویا گورنمنٹ کا جو ہے پارٹ رہے گی. اور وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حزب اللہ کو الگ الگ کرنے سے خود ان کی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی. تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں یہ جو آخری اس سلسلے میں رفیق حریری کے حوالے سے مغرب کے یا امریکہ کے ترکش میں تیر ہے کہ کسی طریقے سے حزب اللہ کو جو ہے انوالو کر لیا جائے, اس کا بھی سمجھیں کہ اس غبارے کے اندر سے بھی ہوا نکل گئی ہے. اور یہ ایک مکمل ہمانگی اور ایک یہ جہتی لبنان کی جو ہے سامنے آئی. اور خود ایرانی گورنمنٹ نے بھی جس انداز سے یعنی ان کو ہر لحاظ سے تقویت پہنچائی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو سازشوں کے تانے بانے تھے یہ ختم ہو گیا. اور یہ ایک علامت ہے اس دور کی کہ وہ جو اس خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے محور پہ گھومنے والی سیاست تھی اس کا دور گویا جو ہے وہ لٹ گیا ہے اور ایک نیا مشرق وسطی جو ہے وہ جنم لے رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب کی وہ حکومتیں جو آنکھیں بند کر کے امریکہ کی جو ہے وہ تائید اور حمایت کر رہی تھیں وہ کیا وہاں کے علاقے سے خطے کے ان حالات کو سمجھ کے آئندہ کی پالیسی اختیار کرتی ہیں. توقع تو یہی ہے کہ کوئی تھوڑی سی بہت سمجھداری کا مظاہرہ کریں گی چونکہ ان کے عوام جو ہیں وہ اب اس پالیسی سے تنگ آ چکے ہیں اور انہوں نے گویا حزب اللہ کا جو رول رہا ہے جرات مندانہ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اس کو تو اس کے عوام کے تو دل میں اور اس کی جو ہے وہ احترام جو ہے وہ اتر گیا ہے. تو اس سارے پس منظر میں دیکھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ خاصی صورتحال جو ہے اس کی تبدیلی کا عکاس ہے یہ دورہ سعد حریری کا جو انہوں نے حال ہی میں ایران کا 3 روزہ کیا ہے.
ثاقب اکبر صاحب آپ کی مشرق وسطی کے حالات پر گہری نظر ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سعد حریری صاحب نے ایران کا دورہ کیا اور آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ وہ جو غلط فہمیاں لبنان اور شام کے درمیان وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل کے بعد پیدا ہوئی تھیں وہ دور ہو گئی ہیں اور صورتحال جو ہے وہ مشرق وسطی میں اب اسرائیل کو بہرحال ٹف ٹائم کا سامنا ہے, ادھر حماس کی حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اگرچہ غزہ کا محاصرہ جو ہے پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. تو ایسی صورتحال میں ایران اور شام کے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو لبنان اور ایران کے تعلقات میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مشرق وسطی کا مستقبل کیا ہوگا اور تحریک مزاحمت جو اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف اس خطے میں جاری ہے وہ کس طرف جائے گی؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے روحانی پیشوان نے سعد حریری کی موجودگی میں بات کہی ہے کہ یہ مزاحمت تو اس وقت تک باقی رہے گی جب تک یہ جارحیت صہیونی حکومت جو یہ باقی ہے. تو یہ مزاحمت کے حوالے سے اور یہی سیریا کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو مستقبل کی سیاست ہے وہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے میرا بھی خیال ہے کہ اتنی آسانی سے اسرائیل یہ فیصلہ کرے گا. اگرچہ اب اسرائیل کو اپنی زندگی اور موت کے مسئلے کا جو ہے وہ سامنا ہے اور فلسطین کے عوام بھی جو ہے وہ جو امپوز جو گورنمنٹ ہے جو حماس کی اکثریتی گورنمنٹ کے خاتمہ کر کے جو زبردستی وہاں مسلط کی گئی ہے نہ فلسطین کے عوام اس کو قبول کرتے ہیں نہ دنیا کے یعنی کھلی آنکھیں رکھنے والے لوگ جو ہے اس کو ایک جائز جو ہے وہ گورنمنٹ تسلیم کرتے ہیں. سب سمجھتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ اکثریتی فلسطینی حمایت حاصل کرنے والی پارٹی ہے اور گروہ ہے اور اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ حکومت کرے. تو اب یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اور شام کا ایک سمجھے کہ ایک پھر سے اعتماد اس خطے میں بحال ہو جانا، دوسروں کی نظر میں بھی شام کا کے اوپر جو بھی الزامات لگائے گئے تھے اس کا غلط ہونا جو ہے وہ تو اور ذرائع سے بھی ثابت ہو گیا تھا، اب تو ساری کی ساری میرا خیال ہے کہ کایا پلٹتی چلی جا رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ ترکی بھی جس انداز سے ترکی نے وہاں جا کے ایران کے جو ایران جو تعاون کر رہے ہیں لبنان کے اندر، ترک کے وزیر نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور اس کی حمایت کی ہے، اور عراق کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس سارے خطے کو اگر یعنی بدلتی ہوئی صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ مستقبل جو ہے وہ بڑا واضح ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اسرائیل نے لبنان کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط کی تھی اور حزب اللہ کے خاتمے کی کوششیں جاری تھی، اس وقت حزب اللہ نے جب جو ہے وہ کچھ تھوڑے بہت راکٹ فائر کیے تھے اپنے قریبی سرحدوں میں اسرائیل کے اندر، تو اسرائیل میں جو باہر سے لا کے آباد کی جانے والی یہودی آبادی تھی انہوں نے تو واپس آنے کے لیے جو ہے وہ تیاری کر لی تھی. اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو بڑی تعداد میں باہر سے لا کے آباد کیے گئے ہیں انہوں نے اپنے جو نیٹو کنٹریز تھے جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں نہ انہوں نے اپنی جائیدادیں فروخت کی ہیں نہ اپنے مکانات ختم کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنا مستقبل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ محفوظ نہیں ہے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے جو سروے اسرائیل میں کروایا گیا اور وہاں کی یہودی آبادی سے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ مطمئن نہیں تھے، یعنی اکثریت نے کہا کہ ہم یہاں پہ مطمئن نہیں ہیں. اور اگر اسی طرح کی سیاست جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہی جو وہاں کے عوام کی خواہشات کی عکاس ہے تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل جو ہے یا امریکہ جو ہے اس آبادی کو جو ہے وہ روک سکے گا. جس رفتار سے اس کو یہاں منتقل کیا گیا ہے مختلف بر اعظموں سے اس آبادی کو، میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے یہ آبادی جو ہے یہ واپس اپنے اپنے ملکوں میں جائے گی. اور اسرائیل جو ایک اس علاقے میں زبردستی مسلط کی گئی ریاست ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور فلسطین کے حقیقی عوام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی حکومت وہاں قائم کریں گے. اس پس منظر میں خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ لبنان ایک مثال بن گیا ہے کہ لبنان جہاں پہ عیسائی بھی قابل ذکر تعداد میں موجود ہیں اور پھر یہ کہ اہل سنت شیعہ مسلمان آپس میں متحد ہیں، عیسائی آپس میں متحد ہیں، یہ عیسائی صدر ہی ہیں جنہوں نے یعنی میمورینڈمز پر ایرانی صدر کے ساتھ جو سائن کیے ہیں اور سارے کے سارے اس مزاحمت کی سپورٹ پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس سارے پس منظر میں یہ ایک پیغام جاتا ہے ان حقیقی فلسطینیوں کے لیے جن میں ایک تھوڑی بہت تعداد ان کی یہودیوں کی بھی ہے اور ایک تعداد عیسائیوں کی بھی ہے اور یہ سارے کے سارے مل کر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس یعنی پرامن بقائے باہمی کے اصول کے اوپر جو ہے اپنی ایک حکومت قائم کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے.
جی بہت بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. گلشن نقوی صاحب، ثاقب اکبر صاحب اس دورے کے اور ایران لبنان اور ایران شام تعلقات کے خطے کے اوپر اثرات کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. میں ایک دفعہ دوبارہ پھر پلٹ کر سعد حریری صاحب کے دورے تہران کی طرف آؤں گا کہ جہاں انہوں نے اعلی حکام سے ملاقاتیں کی وہاں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی سے بھی ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی. تو قائد انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں جو اہم نکات جو بیان کیے سعد حریری صاحب کے ساتھ ملاقات میں وہ کیا تھے، وہ خاص خاص باتیں اس کی کیا ہیں؟
سب سے پہلے جیسا کہ خبروں میں بھی یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں، رہبر انقلاب اسلامی نے خاص طور پر لبنان کے اتحاد پر جو ہے وہ اس کی ضرورت پر زور دیا اور اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ حزب اللہ لبنان اور حکومت کے درمیان جو اتحاد پایا جاتا ہے اس پر آپ نے مسرت کا اظہار بھی کیا اور اس کی ضرورت پر زور بھی دیا. اسی طرح رہبر انقلاب اسلامی نے لبنان کو ایک ایسا واحد عرب ملک قرار دیا کہ جو صہیونی حکومت کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے اور استقامت کی ایک مثال ہے. لبنان کو رہبر انقلاب اسلامی نے ایک فرنٹ لائن کی حیثیت سے جو ہے وہ اس کو قرار دیا اور اس بات پر انہوں نے خاص طور پر تاکید فرمائی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آرزو یہ ہے کہ لبنان ترقی کرے، لبنان میں امن قائم ہو، لبنان میں اتحاد قائم ہو اور یہ بات کہ لبنان کی ترقی اور پیش رفت کو اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ اپنی ترقی سمجھتا ہے. تو یہ باتیں تھیں جو رہبر انقلاب اسلامی نے خاص طور پر جو بیان کی اور جو میڈیا میں بھی جو باتیں آ چکی ہیں. تو اس بات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص نقطہ جو ہے، خاص چیزیں جو ہیں جن پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور جس تناظر میں
جی
رہبر انقلاب اسلامی کے ان فرامین کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خود امریکہ اور صہیونی حکومت جو ہیں وہ بھی بظاہر لبنان کی فلاح و بہبود کے لیے باتیں بہت کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس لبنان کو مسلح کرنے کے لیے بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم لبنان کی فوج جو ہے اس کو مسلح کریں گے تاکہ حزب اللہ لبنان کے ہتھیاروں کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے۔ تو بظاہر طور پہ امریکہ اور صہیونی حکومت جو ہیں وہ بھی اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، اور لبنانی حکام کو جو ہے وہ رغبت دلاتے ہیں اس طرح کی باتوں کی، اور تشویق دلاتے ہیں کہ وہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے ساتھ ہو جائیں، کیونکہ وہ ان کے مفاد میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ نے دنیا کے جس ملک کے ساتھ بھی دوستی کی ہے تو اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ امریکہ کی دوستی جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بظاہر دوستوں کے نقصان میں ہی رہی ہے۔ اب اس کے لیے بہت سارے ممالک ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے، خاص طور پر انقلاب اسلامی کے بعد جو قیادت سامنے آئی ہے ایران میں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بھی، حتیٰ کہ افریقی ممالک بھی آپ لے لیں کہ جن کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران تعاون کر رہا ہے، تو ان کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے پورے کرتا ہے، اور بظاہر طور پہ نہیں چاہتا، یعنی صرف یہ اسلامی جمہوریہ ایران کا زبانی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم آپ کی جو ترقی و پیش رفت ہے وہ ہماری ترقی و پیش رفت ہے، بلکہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران کا کوئی رہبر، کوئی قائد، کوئی رہنما یہ کہتا ہے تو دل سے کہتا ہے اور واقعی چاہتا ہے کہ وہ ہمارا دوست ملک جو ہے وہ ترقی و پیش رفت کرے۔ تو اس کی ایک مثال جو ہے وہ لبنان ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران یہ چاہتا ہے کہ لبنان جو ہے وہ ترقی کرے، پیش رفت کرے، تاکہ صہیونی حکومت جیسی ناجائز اور غیر قانونی حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اگر لبنان ترقی یافتہ اور پیش رفت ہوگا تو جہاں پر ملت لبنان کو فائدہ پہنچے گا وہاں پر عالم اسلام کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ لبنان کی ترقی، لبنان کا استحکام جو ہے وہ عالم اسلام کا استحکام ہے، چونکہ آپ دیکھیں کہ اگر 33 روزہ جنگ میں خدا نخواستہ لبنان کو شکست ہو جاتی اور صہیونی حکومت کامیاب ہو جاتی تو معلوم نہیں کہ صہیونی حکومت کی سرحدیں جو ہیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی، تو اس میں دوسرے اسلامی ممالک جو ہیں ان کی زمینیں بھی صہیونی حکومت کے قبضے میں آ سکتی تھی، جیسا کہ اب بھی ہیں۔ اب بھی بعض اسلامی ممالک کی سرزمینیں جو ہیں وہ صہیونی حکومت کے قبضے میں ہیں۔ تو اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ واقعی اور اپنے تہے دل سے یہ چاہتا ہے کہ لبنان جو ہے وہ ترقی و پیش رفت کرے، اور اسی کی ضرورت کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ فرمایا کہ ہم لبنان کی ترقی چاہتے ہیں۔
اچھا، یہ تو ساری پولیٹیکل باتیں ہو گئیں کہ سیاسی اس کے اثرات کیا پڑیں گے خطے کے اوپر۔ ایک جو اہم بات یہ تھی کہ سعد حریری صاحب یہاں تشریف لائے تو مفاہمت کی کچھ یادداشتوں پر دستخط ہوئے، تو یہ کتنی یادداشتیں ہیں اور یہ ان کا جو اہم موٹیو ہے وہ کیا ہے؟ کس کس شعبے کے اندر ایران اور لبنان نے آپس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے؟
اسلامی جمہوریہ ایران نے تو اعلان کیا ہے کہ ہم لبنان کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں کسی بھی حد کے قائل نہیں ہیں،
جی
تمام شعبوں میں اور ہر میدان میں ہم لبنان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور ایران نے برملا جو ہے تقریباً سارے ایرانی حکام نے جن کے ساتھ بھی سعد حریری کی ملاقات ہوئی اس بات پر زور دیا کہ ایران لبنان کے ساتھ تمام میدانوں میں، تمام شعبوں میں ترقی کرنا اپنا تعاون جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ تجارت بھی شامل ہے، سیاحت بھی شامل ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، اور اسی طرح کے دوسرے جو ہیں شعبے وہ بھی شامل ہیں۔ تو 8 باہمی تعاون کی دستاویزات پر اس موقع پر دستخط ہوئے ہیں جب سعد حریری یہاں پر تشریف لائے، اور جب اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد دورہ لبنان پہ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور دورے پہ گئے تھے، تو 17 باہمی تعاون کی 17 دستاویزات پر اس وقت جو ہے وہ دستخط کیے گئے تھے، اور یہ دستخط جو یہاں پر ہوئے ہیں یہ اعلیٰ حکام کی موجودگی میں ہوئے ہیں، جہاں ایک طرف جو ہے وہ سعد حریری تھے، لبنان کے وزیر اعظم تھے، تو دوسری طرف اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب صدر بھی وہاں پر موجود تھے اور وزراء نے ان پر دستخط کیے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں بہت وسعت آنی چاہیے، اور یہ تعاون جو ہے صرف دونوں ممالک کے فائدے میں نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں ممالک کے فائدے میں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تعاون جو ہے دونوں ممالک کے مفاد سے ہٹ کر بالا تر ہو کر عالم اسلام کے فائدے میں ہے۔
جی گلشن نقوی صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو رہا ہے، اور اب جو ہے وہ اگلے پروگرام کے لیے ناظرین ہمارے جو ہیں وہ منتظر ہوں گے. تو ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں, معاف کیجیے قطع کلامی ہوئی, انشاءاللہ اگر کسی موقع پر موقع ملا تو اس حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے کہ ایران اور لبنان کے اقتصادی تعلقات کے عالم اسلام پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.